السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ کچھ ذہن یہ ہے کہ پچھلے دو جمعوں سے جو ہماری بات ہو رہی ہے اس کو انشاءاللہ آج نماز کے ساتھ ایک موضوعاتی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ اس کا ربط یا اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے. اور کیونکہ پچھلے دو جمعوں سے کچھ ریکارڈنگ کا مسئلہ ہوا یہاں پہ, تو وہ جو حضرات آڈیو سنتے ہیں اس خطبہ جمعے کی ان کی طرف سے بھی یہ بات آئی کہ بھئی وہ کچھ اہم اس کے جو نکات ہیں وہ دہرا دیے جائیں. تو ذہن یہی بنا کہ وہ دونوں موضوعات کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ لنک ہیں, صبر اور نیت, تو اس کو انشاءاللہ آج اور پھر اس کی ایک بڑی عملی صورت ہے بڑا اہم, اور وہ ہے نماز. تو ان تینوں کا آپس میں جو ربط ہے اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے اس وقت رکھنے کا ارادہ ہے. پہلا جو موضوع ہمارا وہ رہا تھا وہ صبر کے حوالے سے تھا. صبر جو کہ ایک مسلمان کا وصف ہے, اور قرآن حکیم میں جس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے, بار بار دہرایا گیا ہے, اس کے حوالے سے ہم نے جو بات سمجھی تھی بنیادی طور پر اصولی طور پر وہ یہ ہے کہ صبر کے دو جہتیں ہیں, دو الگ الگ فیلڈز ہیں جہاں پر صبر ہوتا ہے. ایک کا تعلق انسان کی اپنی ذاتی زندگی سے ہے, اس کی ذاتی زندگی میں آنے والے مسائل, مصائب, پریشانیاں, دکھ, اس پر ایک انسان صبر کرتا ہے. صبر یہاں کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ان مصائب پر, ان غموں پر, ان دکھوں پر اپنی ایمانی کیفیات کو کم نہ ہونے دیا جائے, بلکہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک رکھا جائے, اللہ کی رضا میں راضی رہنا جس کو عرف میں کہتے ہیں, اس بات پر یقین رکھنا کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے بظاہر کتنا ہی میرے لیے یہ سخت معاملہ کیوں نہ ہو یہی میرے لیے بہتر ہے. اور اس کے اندر بھی پھر مختلف اصول ہم نے سمجھے. مثال کے طور پر ایک تو یہ طے ہے کہ یہ ہونا ہے, لازمی ہونا ہے, سورہ بقرہ میں اور دوسرے دیگر مقامات پر بھی, اور چار مقامات تو بلکہ ایسے ہیں کہ جہاں اللہ نے اس طرح فرمایا کہ کیا سمجھا تم نے ایسی جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا, دیکھا نہ جائے گا کہ تم میں سے کون ہے جو صبر کرنے والے, جہاد کرنے والے, محنت کرنے والے, یہ ساری باتیں قرآن ہمارے سامنے. تو صبر کا مرحلہ تو آنا ہے, اور اللہ کے نبی نے بھی احادیث میں یہ بات واضح طور پہ فرمائی, زندگی کا مقصد کیا ہے, آزمائش, اور آزمائش کے اندر کامیابی کا سفر جو طے کرے گا وہی ہے جس کو صبر کہا جا رہا ہے. جو اس آزمائش میں ناکام ہو گیا بنیادی طور پر وہ ہے جو صبر نہ کر سکا, صبر نہ کر سکا. آج کے حالات سے اس کو ہم نے منطبق کیا, کیسے, بھئی مہنگائی ہے, حالات برے ہیں, دجالیت ہے, دھوکہ دہی ہے, مال دولت پیسہ روپیہ سٹیٹس ان چیزوں کی اہمیت ہے, شرافت کی, دیانت داری کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک شریف آدمی کو آج بیوقوف, نامعقول, ناکام قرار دیا جا رہا ہے, اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ایک چالاک آدمی جو دو اور دو پانچ کرنے میں ماہر ہو, دھوکہ دینے میں ماہر ہو, دوسروں کا مال کھانے میں سمیٹنے میں ماہر ہو, وہ کامیاب ہے, عقل مند ہے, سمجھدار ہے, اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں. ایسے میں ایک شخص اپنے آپ کو حلال پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ میں صرف حلال کا نوالہ ڈالتا ہے, چاروں طرف بے حیائی جس طرح چھائی ہوئی ہے, ایسے میں ایک شخص اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے, اپنے کانوں کی حفاظت کرتا ہے, اپنی سوچ کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ مختلف معاملات, یہ سارے اس کے اندر, یہ اس ذاتی صبر کے اندر شامل ہیں. ایک صبر وہ ہے جو کیا جائے گا جب اللہ کی طرف سے جو امر طے شدہ ہے, تقدیر, کسی کی موت ہو گئی بہت پیارے کی, اپنے والدین کی, اپنی اولاد میں سے کسی کی, اب ایسے میں ایک شخص صبر کرے گا. معاشی حوالے سے ساری کوشش کرنے کے باوجود ایک شخص کو تنگی کا معاملہ ہے, اب یہ اللہ کی طرف سے ہے. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اپنی استطاعت اور کوشش کرنے کے بعد بھی وہ اپنا مسئلہ حل نہیں کر پا رہا, یہ تقدیر ہے نا, اللہ کی طرف سے ہے, اس پر صبر کرنا ہے. صبر کا مطلب یہ نہ نکالے گا کہ شخص کوشش نہ کرے، یہ نہیں سکھایا گیا، ملے گا وہی جس کی کوشش ہوگی، قرآن بھی کہتا ہے حدیث بھی کہتی ہے، اپنی محنت پوری کر کے، اسباب پورے کر کے، جائز محنت پوری کر کے، اب یہ ہے کہ نہیں مل رہا نتیجہ، یہ اب صبر اللہ کو یہی منظور ہے، محنت ضائع نہیں گئی، دنیا میں اس کا نتیجہ نہ چاہے نہ نکلے آخرت میں نکلے گا، یہ ایک مسلمان کا ایمان ہے الحمدللہ، ون ون سچویشن ہے، کوئی لاس نہیں ہے، کام پورا کیا ہے، محنت پوری کی ہے، جائز ذرائع پورے کیے ہیں، نتیجہ نہیں نکلا دنیا میں، کوئی بات نہیں، دنیا میں صبر کرے گا، آخرت میں دوہرا اجر ہے، اس محنت کا بھی اجر ملے گا، اور نتیجہ نہ نکلنے پر جو صبر کر رہا ہے اس کا اجر بھی ملے گا۔ ایک شخص محنت ہی نہیں کرتا، کوشش ہی نہیں کرتا، اس کا معاملہ الگ ہے، ایسا شخص پسندیدہ نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پر چھوڑ کے بیٹھ جائے اور بولے جی میں کیا کر سکتا ہوں جو اللہ کی طرف سے، جی بس صبر کر رہا ہوں، نہیں، یہ ہو گیا صبر کا ایک پورا موضوع، جس میں انسان کی ذاتی زندگی، اس کے علائم، اس کا جو بھی مصائب ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، بیماریاں ہیں، معاشی تنگی ہے، اور کوئی اپنوں کا غیروں کا دیا ہوا دکھ ہے وغیرہ وغیرہ، خاندان کے، رشتہ داروں کے، نہ جانے کیسے کیسے معاملات ہیں۔ اب آ جائیے اس کے بعد جو دوسرا صبر، جس کو ہم نے عملی صبر کہا تھا، وہ پیسو صبر ہے، یہ ایکٹیو صبر ہے، وہ ہوتا ہے کسی مقصد کی خاطر صبر، مقصد، اور قرآن نے اس حوالے سے کئی مقامات پر جھنجھوڑا ہے، سورہ عصر کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، وتواصوا بالحق کے بعد جو وتواصوا بالصبر ہے نا، وہ یہی والا صبر، حق کی وصیت کریں گے صبر کا مرحلہ آئے گا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، سورہ لقمان میں دوسرا رکوع جا کر پڑھیے، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، اور وہاں جو صبر کا تذکرہ ہے وہ یہ والا ہے، فرمایا جا رہا ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اب صبر کا تمہارے اوپر آئے گا اس راستے میں مرحلہ، اس پر پھر کیا کرو، ڈٹے رہو، اپنے آپ کو تھامے رکھو استقامت کے ساتھ، جو بھی مصیبت آئے اس راہ میں اس پر استقامت دکھاؤ، یہ صبر ہے، یہ وہ صبر ہے کہ جو اصل میں قرآن جھنجھوڑتا ہے کہ کیا سمجھا تم نے ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، یہ ہے وہ صبر، یہ وہ صبر ہے کہ جو صحابہ نے کیا، یہ وہ صبر ہے جو انبیاء نے کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ اس صبر سے مزین ہے، یہ ہے ڈٹے رہنا، جمے رہنا، پیچھے نہ ہٹنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کس شے سے، اس مقصد سے جس مقصد کے لیے میں اور آپ بھیجے گئے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میری اور آپ کی زندگی کا، ہماری اور آپ کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت، اور اللہ کی عبادت میں شامل ہے کہ اللہ کا نظام بندگی شام جو ہے وہ نافذ کرنے کی محنت کی جائے، اللہ کی عبادت پر مشتمل یہ جو نظام ہے اس کو وضع کرنے کی محنت کی جائے، میں اللہ کا بندہ ہوں تو اللہ کی بھی مانوں گا اور اللہ کی منواؤں گا بھی، جو طریقہ کار رسول اللہ نے سکھایا اس کے ذریعے طریقہ کار رسول اللہ کا رہے گا، بس یہ ذہن میں رہے، اپنا طریقہ نہیں نکالیں گے اس کام کے لیے، سنت کی اہمیت یہی ہے، حکم اللہ کا ہے، طریقہ رسول کا ہے، اللہ نے کہا نماز پڑھو، رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے پڑھو، تو حکم اللہ کا، طریقہ رسول کا، یہ ہے پورا پیکج اس دین میں، تو کام یہ کرنا ہے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی محنت، طریقہ کہاں سے آئے گا، رسول اللہ سے سیکھنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس رستے میں مشکلات آئیں گی، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اللہ کے دین پر جمائے رکھنے میں یہ بڑا صبر چاہیے، یہ طاغوتی قوتیں کھینچ کھینچ کر لے جا رہی ہیں دین سے دور، اپنے آپ کو جمائے رکھنا ہے، جمائے رکھنا ہے، جمائے رکھنا ہے، پھر دوسروں کو دین کی دعوت تبلیغ، شہادت علی الناس کا فریضہ، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ابھی تذکرہ ہو رہا تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اپنے پرائے ہو جاتے ہیں، دوست دشمن بن جاتے ہیں جب انسان اس کام میں آگے بڑھتا ہے، جب وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہتا ہے، تو وہ اپنے چاروں طرف ایسے لوگوں کو زیادہ پاتا ہے جو اس کو ناپسند کریں، یہ ایک حقیقت ہے، ایسے میں صبر کے ساتھ ان لوگوں کی طرف سے آنے والے زبانی تشدد کو بھی، اور یہاں تک کہ اگر معاملہ اس سے آگے بڑھے جسمانی تشدد پر پہنچے، وہاں پر صبر آسان نہیں. پھر اس دین کے دعوت کے مرحلے میں ظاہر ہے صبر کا ایک اپنا مزاج ہے. ادفع باللتی ہی احسن، جو قرآن ہمیں کہتا ہے وہ اس مرحلے کے لیے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو، گالی کا جواب دعاؤں سے دو، پتھر کا جواب پھول سے دو. یہ دعوت کا مرحلہ بڑا صبر آسما ہے، اچھوں اچھوں کا اس میں جو ہے نا وہ پاؤں پھسل جاتا ہے. برائی کا جواب اچھائی سے دینا یہ کوئی آسان کام نہیں، جو آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے اس کے ساتھ اچھا کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں. اب اس مرحلے سے، اس صبر کی بھٹی سے گزر کر بالآخر پھر وہ مرحلہ ہے، وہ ہے باطل سے ٹکرانے کا مرحلہ. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، سورہ بقرہ میں جو ترتیب آئی ہے صبر کرنے والوں کی، تنگی میں، تکلیف میں اور جنگ کے میدان میں صبر کرنے والے، اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے. تو تنگی میں اور تکلیف میں تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ جنگ کے میدان میں ایک دم اگلی بات کیوں آ گئی؟ وحین البأس، جب انسان اللہ کا بندہ ہو تو پھر شیطان کے جو بندے ہوتے ہیں ان سے جنگ کرنا پڑتی ہے، کیونکہ شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اللہ جو ہے وہ، اللہ کا جو نظام ہے وہ اس دنیا میں نہ، وہ تو دشمن ہے اللہ کا بھی اور اللہ کے بندوں کا بھی، وہ کسی صورت نہیں چاہے گا کہ یہ امن کی اور چین کی بنسری جو ہے یہ بچتی رہے نا، لہذا وہ تو اٹیک کرے گا. اب یہ ہے کہ اس ایک طرف جو حزب اللہ ہے اور ایک طرف حزب الشیطان ہے، ان کا ٹکراؤ ہوگا. اس ٹکراؤ میں ثابت قدمی، اس میں اپنے آپ کو استقامت سے جمائے رکھنا. اور ایک مسلمان کے دل کی تمنا رسول اللہ نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تو آرزو کرتا ہے کہ میری زندگی میں یہ موقع آئے. آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے کبھی اللہ کی خاطر جنگ نہیں کی اور نہ ہی اس کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی، وہ نفاق کی ایک شاخ پہ مرا، وہ منافق ہے. تو اللہ کے دین کے لیے میدان جنگ میں جانا، اللہ کے دین کے دشمنوں کا سر قلم کرنا، یہ تو ایک مسلمان کے دل کی آرزو ہے، اور ایسے میں اس کی جان چلی جائے تو سبحان اللہ، شہادت مطلوب و مقصود مومن. یہ صبر کے میدان ہیں، یہ صبر کے مرحلے ہیں، یہ آسان. لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے جو شخصیت، جو پرسنالٹی چاہیے، وہ نیچے کے سارے صبر کے مرحلوں سے گزر کر بنے گی. بھائی ایسے نہیں ہو جائے گا یہ کام ایک دم. تو صبر ایک بہت وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے، جس کو ہم نے پچھلے سے پچھلے جمعے میں غالباً تفصیل سے سمجھا. پھر اگلی جو اہم بات ہے اس میں جوڑ لیجئے، وہ کیا ہے جو غالباً پچھلے جمعے ہم بات کر رہے تھے؟ وہ نیت. نیت کا فلسفہ بڑا اہم ہے. اللہ نے بڑا احسان فرمایا ہے اپنے بندوں پر کہ کل قیامت کے دن بندوں کے اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے. یہ جو اعمال کے تلنا، ان کا وزن ہونا، یہ کیا ہے؟ یہی وہ شے ہے جس کو دنیا میں جب ہم سمجھتے ہیں تو نیت کے موضوع میں سمجھتے ہیں. اب اس کا ایک اطلاق کر لیجئے نیکی کے کاموں پہ. نیکی کا ایک کام ہے، ایک شخص ہے وہ کوئی بھی نیکی کا کام کر رہا ہے، دوسرا شخص بھی وہی کام کر رہا ہے، لیکن دونوں کے اجر میں فرق ہو سکتا ہے. گنتی تو دونوں کی ایک ایک ہے. اس نے بھی روزہ رکھا ہے، اس نے بھی روزہ رکھا، اس نے بھی رمضان کے 30 روزے پورے کیے، اس نے بھی پورے کیے، اس نے بھی آج 5 نمازیں پوری پڑھی، اس نے بھی پوری پڑھی، اس نے بھی کسی کو 10 روپے کا جو ہے وہ صدقہ دیا، اس نے بھی دیا. لیکن کل قیامت کے دن جب اس کے بھی اعمال پلڑے میں رکھے جا رہے ہوں گے اور اس کے بھی رکھے جا رہے ہوں گے تو بڑا فرق ہوگا، بڑا فرق ہوگا. اس کے 10 روپے کا وزن کچھ اور ہوگا، اس کے 10 روپے کا وزن کچھ اور ہوگا، اس کی نمازوں کا وزن کچھ اور ہوگا، اس کی نمازوں کا وزن کچھ اور ہوگا. یہ ہے نیت، یہ ہے دل کا ارادہ، یہ ہے وہ باطنی کیفیت جو انسان کو نظر نہیں آ سکتی. انسان اپنے بارے میں کسی حد تک جان سکتا ہے بس، لیکن اللہ سے یہ پوشیدہ نہیں ہے، اللہ سے یہ پوشیدہ ہے. اللہ کا بڑا احسان ہے یہ اپنے بندوں پر. ورنہ تو کیا ہوتا، ورنہ تو یہ ہوتا کہ جن کی زندگی نسبتاً آسان ہے وہ بازی لے جاتے، جو مالدار ہیں وہ بازی لے جاتے، جو ذہین ہیں وہ بازی لے جاتے، جو صحت مند ہیں وہ بازی لے جاتے نا. کل قیامت کے دن جب اعمال رکھے جا رہے ہوں گے تو انسان کی جو صلاحیت ہے، جو اس کو ملنے والے مواقع ہیں، اس کے مطابق کسی کے لیے پانچ وقت کی نماز بھی فرائض ہی پڑھ لینا گویا وہ ایسا ہوگا کہ کسی دوسرے کی شاید نوافل پر بھی سبقت لے جائے. ظاہر ہے اس کے حالات ہوں گے، اس کے معاملات ہوں گے، اس کے مسائل ہوں گے. اور کسی کا کئی کئی رکعت نماز نفل پڑھنا بھی شاید اتنا وزن نہ رکھے، اس کی نیت کی وجہ سے، اس کے ارادے کی وجہ سے، اس کے دل میں کیا ہے، اللہ کی محبت کتنی ہے، بندوں کی محبت کتنی، دکھا کس کو رہا ہے، جتا کس کو رہا ہے. دکھانا جتانا یہ تو بہت آگے کی بات ہے. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اللہ ہی کے لیے پڑھ رہا ہے، بہت سمجھ کے پڑھ رہا ہے، ایک کام سمجھ کے کر رہا ہے کہ یار یہ کرنا ہے، جو دیکھو یار یہ بھی تھا وہ بھی تھا، چلو بھائی اب یہ بھی ڈر ہے، ٹھیک ہے کر رہا ہے. اس کی بھی اپنی جگہ نماز ہے، اس کا بھی اپنی جگہ اجر ہے، کم از کم پڑھ تو رہا ہے نا. لیکن ایک شخص ہے کہ جو انتظار کر کے نماز کا اور پھر محبت کے جذبے کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو لہذا اس کا اجر کچھ اور ہے. اب آ جائیے، یہ جو صبر کا موضوع ہے اور نیت کا موضوع ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا سے فرمایا نا، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے. تو ان دونوں موضوعات کو آج کے اس دور میں لا کر جوڑیے، حالات خراب سے خراب، بدتر سے بدتر، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، مسائل کا انبار، فتنے ہی فتنے چاروں طرف، ہر چیز مشکل سے مشکل. اور ایک مسلمان اگر کہے کہ جی میں کیا کروں کیا کروں، تو اللہ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، نماز سے مدد لو، نماز سے مدد لو. اب بندہ بولے جی یہ کیا بات ہوئی یار، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، میں اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر پا رہا، میرے گھر کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، میری بیماریاں ختم نہیں ہو رہی، میرے مسائل ہیں کہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں نماز سے مدد لو، تو بھائی یہی وہ شے ہے نا، یہی تو جھگڑا ہے. عقل اور نقل کی یہ جنگ، جس جنگ میں ہم ہارتے جا رہے ہیں، غور فرمائیے گا، دجالیت کیا ہے؟ دجالیت عقل کے گھوڑے پر بیٹھ کر اس کو بے لگام کر دینے کا نام ہے. مادہ پرستی، دنیا کا مسئلہ اسباب سے حل ہوگا، مادے سے حل ہوگا، مال و دولت سے حل ہوگا، یہی تو دجالیت کی سب سے بنیادی اصول تو یہی ہے جس پہ ہم بہتے چلے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسباب استعمال کرنے کے لیے طریقہ سکھایا، اسباب کا پابند ہونے کا نہیں. ہماری منزل ہمیں ملے گی اسباب کو استعمال کر کے، نہ کہ اسباب پر بھروسہ کر کے. مسئلہ تو حل ہوگا چاہے نماز پہ، مصلے پہ، مسئلہ تو حل ہوگا ایسے ہاتھ اٹھا کر. اب اگر یہ یقین یہاں نہیں ہے تو بھیا یہ مسئلہ ہے، پھر اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، کھنگالنے کی ضرورت ہے، قرآن کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. مسئلے یہاں حل ہوں گے، اللہ سے مانگنا ہوگا، اللہ سے لو لگانی ہوگی. نماز نام کس شے کا ہے؟ اللہ کے ساتھ جڑ جانے کا، اللہ کے ساتھ لو لگانے کا. لہذا اب فرائض سے بڑھ کر فرض نماز تو گویا ہو گیا اپنی جگہ، اللہ مجھے بھی توفیق دے، نوافل کا اہتمام جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، جتنی جس میں استطاعت ہے، جو وقت جتنا لگا سکے. وقت میں برکت یہاں سے ملے گی، مال میں برکت یہاں سے ملے گی، ذہن کی جو کیفیات ہیں، جو تناؤ ہے، اس کے اندر بہتری یہاں سے ملے گی، سولوشن یہاں ہے، حل یہاں ہے، طاقت یہاں سے ملے گی. طاقت یعنی ایک طب کا فارمولا ہے، پہلے حکیم یہ بات کرتے تھے، اب تو پوری میڈیکل سائنس گھوم پھر کے یہاں پہنچ رہی ہے نا اپنے تجربات مشاہدات کے ذریعے. بھائی اگر آپ کا ہاضمہ ٹھیک ہے تو آپ 10 بیماریوں کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، اور ہاضمہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کے لیے معمولی بیماری بھی کیا ہے، مصیبت ہے نا. آپ کسی واقعتاً صحیح حکیم کے پاس جائیں اور اپنا 10 مسئلے اس کو بتائیں، وہ آپ کو ہاضمے کی گولی دے دے گا، بولے یار عجیب آدمی ہے آپ، میں آپ کو پیر کے ناخن کے مسئلے بتا رہا ہوں، دوائی آپ مجھے ہاضمے کی دے رہے ہیں. تو وہ حکیم جانتا ہے بھائی تیرا ہاضمہ اگر ٹھیک ہے تو سارے مسئلے مینج کر لے گا، تیرا جسم اس قابل ہو جائے گا کہ وہ ساری بیماریوں سے لڑ سکے. کرنا کیا ہے تجھے؟ ہاضمہ ٹھیک کر لے اپنا. تو بہرحال یہ بات مثال یوں آ گئی کہ وہ جو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہے نا, ایک معاملے میں سارے معاملے, وہ یہی ہے. یہاں اگر اطمینان اور سکون ہے, اس جگہ, یہ جس کو ہم دماغ کہتے ہیں, یہ کھوپڑی کے اندر جو اللہ نے ہمیں عضو دیا ہے, یہ اگر اطمینان میں ہے, چین میں ہے, سکون میں ہے, اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ پہاڑوں کو سر کر سکتا ہے, یہ چاند سورج کو مسخر کر سکتا ہے. کیونکہ ہمارے سامنے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں انسان ہی ہوتے ہیں نا, تو وہ اس جگہ پر مضبوط ہوتے ہیں. اس جگہ پر مضبوطی چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا پڑے گا. اس کی انرجی, اس کی توانائی یہاں ہے, ادھر اس مسلح پر, یہاں وقت لگانا پڑے گا. اور اس کے لیے اطمینان اور سکون خود بھی اپنے اندر لانا پڑے گا, اور یقین اور بھروسے کے ساتھ کہ ہاں یہاں یہ اللہ کے ساتھ میں جڑوں گا تو میرا مسئلہ حل ہوگا. اور بہترین شکل اس کی نماز ہے. نماز جتنی زیادہ سے زیادہ وقت نماز میں گزرے گا, انشاءاللہ ہم اتنے بہترین طاقت کے ساتھ اپنے مسائل کو فیس کر سکیں گے, حل کر سکیں گے انشاءاللہ. یقین کی ضرورت ہے, انسان اپنا یقین کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اس کا یقین جس شے پر ہے, پھر وہ وہیں اپنے مسئلے حل کرائے گا. یہ بھی انسان کا, اس کائنات کا ایک اصول ہے. اللہ فاطر السماوات والارض ہے نا, تو وہ انسان کے یقین کے مطابق اس کے سامنے جو ہے معاملات کو لے آتا ہے, اور اس کے مسائل پھر اسی حساب سے وہ مینج ہوتے ہیں جس حساب سے اس کا یقین ہے. یہ بھی اللہ کا اصول ہے. اب آ جائیے, یہ جو حالات ہیں اس کے اندر خاص طور پر ایک بڑا اہم پہلو. ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم حالات کی بات کرتے ہیں, ابھی میں نے مثالیں بھی دی ہیں, تو اس میں سارا گھوم پھر کے ہم کہاں پہنچتے ہیں؟ بجلی کا بل, پھلوں کے ریٹ, آٹے کی قیمت, پانی کی عدم دستیابی. اصل میں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے, جس کی طرف میں بارہا نشاندہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کہ ان فتنوں کی جو شکلیں ہیں اس میں یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے کہ انسان کو ایسے پھنسا دو, ایسے لگا دو ان معاملات میں. ایک شخص کے جسم کے اندر کینسر ہے, اور اس کینسر کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے کھال پہ ایک پھوڑا نکلتا ہے. اب وہ اس پھوڑے کو یا اس پھنسی کو یا اس دانے کو دیکھ کر واویلا مچاتا ہے, شور کرتا ہے, اس کو صحیح کرنے کی فکر میں لگتا ہے, اس پر دوائی لگاتا ہے, اور بس سارا زور لگا دیتا ہے کس طرح یہ دانا میرا ٹھیک ہو جائے. اب اسے کوئی بولے, اللہ کے بندے تیرا مسئلہ یہ پھوڑا, یہ دانا یہ نہیں ہے, یہ تیرا مسئلہ کیا ہے؟ کینسر ہے جو تیرے جسم کے اندر پھیل رہا ہے. وہ کہے جی اس کو بعد میں دیکھوں گا, وہ مسئلہ نہیں ہے ابھی میرا, میرا مسئلہ تو یہ ہے, یہ دانا مجھے نظر آ رہا ہے, یہ میرا. تو اس آدمی کو کیا کہیں گے آپ؟ بیوقوف کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو خدا را اللہ کرے کہ ہم ان باتوں کو سمجھیں. ہم اللہ کی اس وقت معاذ اللہ ناپسندیدہ ترین قوموں میں سے ایک قوم ہیں. ہم ٹھکرائی ہوئی قوموں میں سے ایک قوم ہیں. ہم اللہ کی رحمت کے نہیں, اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے, اپنی بددیانتی کی وجہ سے, اپنی بےمانیوں کی وجہ سے, قرآن کو ترک کر دینے کی وجہ سے, اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنے پیروں تلے ہم نے رون دیا. ہم نے اس دین کا معاذ اللہ کباڑا کر دیا, وہ دین جو اللہ کے رسول سے ہم نے لیا تھا. ہمارے گھروں میں اب قرآن کی تلاوتیں نہیں ہیں, گانوں کی آوازیں ہیں. ہماری دکانوں پر اب ایمانداری نہیں ہے, بددیانتی ہے, لوٹ مار ہے. اب حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو چکی ہے. ایسے میں ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی. اور جان رکھیے, پہلے بھی بار بار بتایا ہے, یہ دنیا اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. ایک اصول ہے, اس دنیا میں اگر دنیاوی ترقی چاہیے تو, دنیاوی ترقی اگر چاہیے, کافر ہو جاؤ, معاذ اللہ کافر ہو جاؤ. پھر اس کلمے کا یہ ٹائٹل جو یہاں لگایا, اس کو نکال کے بندہ ہٹا دے, بولے بھائی ٹھیک ہے میں تو اعلان کرتا ہوں کہ معاذ اللہ کفر کرتا ہوں, پھر ٹھیک ہے, پھر تو ملے گا. پھر تو جو جیسے جو اصول ایک کافر کے ہیں دنیا کے اندر ترقی کرنے کے, پھر ان اصولوں پہ چلیں گے تو ترقی ہے, بہت ہے. لیکن جان رکھیے کہ جب تک یہ کلمہ ہمارے ماتھے پر ہے, ہماری زبان پر ہے, ہمارے لیے اصول یہ نہیں, ہماری ترقی وہ ترقی نہیں ہے جو کافر کی ترقی ہے. ایک طرف ہو جانا ضروری ہے بھائی, ایک طرف ہو جانا اگر دنیا کی ترقی چاہیے. اور ظاہر ہے ہم میں سے کوئی معاذ اللہ ایسا سودا نہیں کر سکتا, اتنا بیوقوف نہیں ہو سکتا کہ دنیا کی ترقی ٹھیک ہے ہم اس کے لیے حریص ہو گئے لیکن آخرت کو کوئی کہہ دی چھوڑو نہ. تو آخرت اگر چاہیے تو بھائی پھر اس کلمے کا پاس رکھنا ہوگا, اسی میں دین اور دنیا دونوں کی ترقی ہے. پھر اس کلمے کو نبھانا ہوگا, پھر اللہ کے دین کو جب اون کیا ہے تو اس کو پوری طرح سے اپنا فخر سمجھنا ہوگا. پھر اس پر شرمندگی کی کیفیت نہیں ہوگی. آج ہماری اس دین کے حوالے سے شرمندگی کی کیفیت, اب اس دین کو ہم اپنانے وقت شرمندہ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کی سنت میرے اور آپ کے لیے شرمندگی کے باعث بن رہی, قرآن میرے اور آپ کے لیے شرمندگی کا باعث, جبھی تو ہم اس کے ہم اس کو اس کی تقاضے پورے نہیں کر پا رہے. تو لہٰذا ہمارا بہت بڑا قصور جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو ہم ٹھکرائے بیٹھے ہیں. ہم نے اللہ کے دیے ہوئے قوانین کو اپنی حکومتی سطح پر نافذ نہیں کیا, سیاسی سطح پر ہم پیچھے ہٹ گئے, غیر اللہ کے قوانین کو نافذ کیا, نظام معیشت میں ہم نے سود پر مبنی نظام کو جو ہے وہ اپنے اوپر نافذ کیا ہوا ہے, جو اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی ہے, اعلان جنگ ہے. معاشرتی سطح پر بے حیائی جس لیول پر ہم اب اڈاپٹ کر چکے ہیں, جس طرح ہم اس کو اپنے گھروں کے اندر لا چکے ہیں, وہ ہمارے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں. ہر ہر سطح پر ہم نے اللہ کے دیے ہوئے نظام اور اللہ کے دیے ہوئے قوانین کو رون دیا, ترک کر دیا, رد کر دیا. تو بھائی یہ بجلی اور پانی اور گیس اور کچرا اور سڑکیں, معذرت کے ساتھ, یہ وہی دانا ہے جو جسم پر نظر آ رہا ہے اور اندر کینسر ہے کہ جو پنپ رہا ہے. جب تک ایک نقطے پر یہ قوم جمع نہیں ہوگی کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے, اللہ کا دیا ہوا نظام نافذ کرنا ہے, وہ نظام عادل جو مظلوم کو اس کا حق دلاتا ہے, وہ نظام عادل جو ظالم کی ہاتھ کو روکتا ہے, وہ واحد حل ہے. فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے, سارے گھروں میں 24 گھنٹے فری بجلی آ جائے, پانی بھی آ جائے 24 گھنٹے ہر گھر کے اندر, ہماری سڑکیں بھی بہترین بن جائیں اور ہم سب جہنم میں ڈال دیے جائیں, منظور ہے؟ سودا منظور ہے؟ ہماری اولادیں کل جہنم کی آگ میں ڈالی جا رہی ہوں, منظور ہے یہ سودا؟ تو بھائی ہمارا مسئلہ سمجھیے اس بات کو, ہمیں جن مسئلوں میں الجھایا گیا ہے, جن چکروں میں لگایا گیا ہے, جن معاملات کو زندگی بتا کر ہمارے سامنے رکھا گیا ہے, اور ہر طبقے کے لیے انہوں نے سیٹ کیا ہے اس کو, ہر طبقے کے لیے. ایک وہ طبقہ ہے جس کے لیے دو وقت کی روٹی پوری کرنا زندگی کا اصل مسئلہ ہے, وہ اس کے حساب سے لگا ہوا. ایک اس سے اوپر کا طبقہ ہے, اس کے اپنے مسائل ہیں, اس سے ایک اس سے اوپر کا طبقہ ہے. کوئی ضروریات کی جنگ میں اللہ کو بھولا ہوا ہے, کوئی آسائشوں کی جنگ میں اپنے اللہ کو بھولا ہوا ہے. میں نے پہلے بھی مثال دی تھی نا کہ دیکھیے ہمارا مسئلہ, پھر وہ بجلی کا اس لیے میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ بات ہو رہی تھی کہیں تو وہ ذہن میں اس وقت ساری باتیں ہیں. دیکھیے بجلی کا بل یقیناً بہت بڑا ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ, بات بھی رکھیں گے. لیکن اس بجلی کے بل کے پیچھے اصل جھگڑا یہ ہے کہ میں اور آپ اے سی میں رہنا چاہتے ہیں, ہم اے سی افورڈ نہیں کر پا رہے, گرمی سے ہمیں جان ہماری نکل رہی ہے. اب اس کا ایک تو پہلو ہے, وہ اپنی جگہ ہے کہ بھائی یہ لگژری ہے یا آسائش ہے یا یہ ضرورت ہے, میں اس بحث میں نہیں جا رہا, چھوڑ دیں اس کو, میں اس بحث میں نہیں جا رہا. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں, اتنے لاچار ہو چکے ہیں, اتنے مفلوج ہو چکے ہیں, کیا اللہ کے دین کے لیے باہر نکلیں گے, کیا نکلیں گے؟ وہ جو بڑھتے ہیں جی کاش میں دورے نبوت میں اٹھایا جاتا, وہ بھائی جاتے غزوہ تبوک میں 55 ڈگری سینٹی گریڈ پہ 400 میل کا سفر کرنے ہے, جاتے؟ یہاں تو فریج کے کولر سے ٹھنڈا چل پانی نکل کے پیتے ہو, یار ٹھنڈا نہیں ہوا, वहां तो नहीं था, वो मटके का पानी, पानी नहीं था, प्यासे भूखे। हम होते कस्बे बदर में, हम होते कस्बे ओहद में, अल्लाह हम पर रहम फरमाया, हमसे तो ये 40 डिग्री के अंदर जो है जुबानें हमारी निकल के बाहर आ गई। और हमारा झगड़ा यह है कि हुकूमत हमें एसी बर्दाश्त नहीं करने दे रही। बहरहाल बात दूर निकल गई, बात जो समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि असल मसले की तरफ आना जरूरी है। अल्लाह का दीन मगलूब हो रहा है, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा है, सूद पर मबनी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से दुश्मनी का निजाम हमारे सरों पर मुसल्लत है, इस्तेहसाल हो रहा है अल्लाह के दीन का। कुरान के अंदर आज ये वक्त हमें देखना पड़ रहा है। अब आ जाइए आखिरी मौजू जो इस वक्त मेरा है, पिछली दफा भी बात की थी, उससे पिछली दफा भी बात की थी, ये जो टेस्ट केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। अब मुबारक अहमद सानी, ये मुबारक सानी केस के नाम से उर्फ में आ गया, सबके इल्म में है, अब मैं तफसील में नहीं जा रहा। एक शख्स कुरान में तरमीम करके माज़अल्लाह, और उसको पब्लिश करके उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तकसीम कर रहा है उसकी, और अब इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अब इस बात पर डिबेट हो रही है कि उसको यह हक हासिल है कि नहीं है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन, तौहीन रिसालत किस दर्जे पर, तौहीन सहाबा किस दर्जे पर, तौहीन कुरान किस दर्जे पर, और अल्लाह के फजल से हमारे अकाबरीन की मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह के पूरे आईन के तकाजों को पूरा करते हुए, अदालतों के तमाम कानूनी तकाजों को पूरा करते हुए कानून बनाए। भाई कोई कसर नहीं रह गई है, कोई हुज्जत नहीं रह गई है। कादियानी हो, अहमदी हो, लाहौरी हो, ये मुसलमान नहीं कहला सकते अपने आप को। और जब तक ये इस बात को डिक्लेयर नहीं करते कि हां हम नॉन मुस्लिम हैं, हम काफिर हैं, उस वक्त तक इनसे कोई बात नहीं होगी। पहले ये डिक्लेयर करें इस बात को, इनका ये दावा कि हम मुस्लिम हैं किस लॉजिक से है। पहले बात करो दो टोक कि हां हम काफिर हैं, चलो जी अब एक तरफ हो गए काफिर हैं, अब बात होगी कि हां भाई अब बतौर अकलियत इनके क्या हुकूक हो सकते हैं, फिर बात होगी, वो आगे की डिबेट है, वो उलमा डिसाइड करेंगे, वो कानून जानने वाले डिसाइड करेंगे, सारा कुछ करेंगे। पहली बुनियादी बात यहां पर अटकी है, समझे हम इस बात को। खत्म नबूवत पर ईमान मेरा और आपका बुनियादी ईमान है, और ये कोई मामूली मामला नहीं है, ये बड़ा हसास मामला है। पहले भी मिसाल दी थी जंग यमामा की, उस बदबख्त ने झूठे नबूवत के दावे के साथ मुसलमा कज़ाब ने जब खत भेजा था तो क्या किया था, उसको बुलाकर उससे बात की थी कि हां आओ अपनी दलील पेश करो, तुमसे बात करके देखते हैं, ऐसी कोई हुआ था ना। ऐलान जंग हो गया उसी वक्त, बस दो टोक अंदाज में। और हजरत अबू बकर का वो तफसीलात आती हैं कि गुस्से और जज्बात की कैफियत थी, और कहा था कि कोई मर्द मदीने में ना बचे, सब जाएंगे इस जंग के अंदर। तफसीलात आती है कि सहाबा ने रोका, हजरत अली ने रोका है जबरदस्ती पकड़ के हजरत अबू बकर को, वरना खुद लेकर तलवार और निकल रहे थे, कि आप नहीं, आप रुके, आप खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। पूरे जिद्दोजहद का जो दौर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले दिन से लेकर दीन के कयाम तक का, टोटल सहाबा की शहादतें 259, कितनी 259, और एक अकेले जंग यमामा में जो सहाबा शहीद हुए 1200 सहाबा खत्म नबूवत पर कुर्बान हो गए। और क्या क्या वाकयात हैं, अब तो तफसील में जाने का मौका तो नहीं है, क्या वो पामर्दी की और बहादुरी की दास्तानें सहाबा की तरफ से जिस तरह वो दिखाई गई हैं उस मौके पे। ये उसी मौके का वाकया हजरत बर्रा बिन मालिक जो है ना रजी अल्लाह तआला अन, क्योंकि इनका जो बाग था वो फसील इतनी मजबूत थी कि वो पार नहीं हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि मुझे उठाकर अंदर फेंक दो, मैं दरवाजा खोलूंगा। अंदर हजारों की तादाद में हैं ये मलून, खत्म नबूवत के दुश्मन, झूठे नबी पर दावेदार हजारों की तादाद में। और क्या अजीब वो दास्तान है ایک اکیلے شخص کو, اللہ کے بندے کو اٹھا کر دیوار سے ادھر پھینک دیا گیا, دیوار پہ چڑھایا گیا اوپر, انہوں نے وہاں اوپر دیوار پہ چڑھا, اللہ اوپر کہہ کے چھلانگ لگا دی, اور وہ ہزاروں کی تعداد جو اندر ہے ان سے لڑتے ہوئے اکیلے آئے ہیں دروازے پر, اندر آ کے دروازہ کھولا ہے, یوں فتح ہوا ہے وہ. بہرحال وہ تو بات ضمنی نکل گئی جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایمان بڑا اہم ایمان ہے, یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے. اور مجھے اور آپ کو یہ ٹیسٹ کیسز جو میں بار بار لفظ کہہ رہا ہوں, یہ تھوڑی تھوڑی دنوں کے, ابھی تھوڑے دنوں میں پھر ایک تماشا ہوگا, دیکھیے گا آپ. اور جو اس وقت بات بتانی مقصود تھی وہ یہ تھی, آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے ایک آرٹیکل پبلش ہوا تھا یو کے ایک کسی میگزین میں, میرے پاس وہ آرٹیکل موجود ہے. اس آرٹیکل کے لکھنے وہ کوئی دانشور تھا, ان کا انالسٹ تھا, اس نے ایک بڑی عجیب بات لکھی. اس نے کہا دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو فنڈامنٹلزم ہے اور اسلام کے حوالے سے جو شدت پسندی ہے, اس کو اگر قابو کرنا ہے تو مدرسوں کو بھی چھوڑو, مسجد کو بھی چھوڑو, اسکولوں کو بھی چھوڑو, اور دو چار اس نے اور چیزیں کہنا, ان کو بھی چھوڑو, ان کی عدالتوں کو قابو میں کرو. کب کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, 18-20 سال پہلے کا آرٹیکل ہے یہ. اس نے کہا ان کی عدالتوں کو قابو میں کرو, اگر تو چاہتے ہو کہ اس ملک سے یہ جو اسلامزم ہے اس کو یہاں سے نکالا جائے, یہ اسلام پسندی یہاں سے ختم کی جائے, یہ یہاں سے قابو میں آئیں گے. اور آپ دیکھیے یہ لانگ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں. اور آج کیفیت یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب یہ فیصلہ دے رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کہ ایک شخص جو قادیانی یا احمدی یا لاہوری ہے, جس پر ایک نہیں کئی کئی دفعات لگتی ہیں, نہ صرف اسلامی لحاظ سے بلکہ اس ملک کے قانون کے لحاظ سے, جو اس آئین کا دشمن ہے, جو آئین کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, اور آج وہ عدالت سے تحفظ لے کر جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اور اپنے جو بھی ان کے محفلیں ہیں, اپنے اسکول ہیں, اپنے جو بھی ان کے ادارے ہیں, وہاں پر وہ قرآن کے اندر ترمیم کر کے تحریف کر کے بانٹنا چاہے تو بانٹ سکتا ہے. معاذ اللہ, اتنا حق دے دیا گیا یہ عالم. میں اگر چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان کے جو ہیں ان کا کوئی گندا سا پتلا بنا کر اپنے گھر میں لٹکا دوں, اجازت ہے مجھے؟ میں اپنے گھر میں بھی کروں نا پھر جو میرا دل کرے, مجھے تو فوراً پکڑ کے لے جائیں گے, یہ اٹھا کے کون کون سی دفعات لگا دیں گے, غداری کا مقدمہ بنا دیں گے, میں چیف جسٹس کے نام پر تھوکوں اپنے گھر کے اندر, اجازت ہے میرے اوپر؟ نہیں جی, تو مجھے تو اس بات کی اجازت اپنے گھر میں نہیں ہے. اور ایک قادیانی کو, ملعون کو اس بات کی اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ جو چاہے اپنے گھر کے اندر کرے. معاذ اللہ. اور دیکھیے پھر جو میں جو بات کرتا ہوں وہ صرف اس حوالے سے کرتا ہوں کہ یہ تو ٹیسٹ کیس ہے, کیا کیا جا رہا ہے, ہمیں ذہنی طور پر مفلوج کیا جا رہا ہے, عادی بنایا جا رہا ہے, عادی بنایا جا رہا ہے. ایک آدمی اپنے گھر میں داخل ہو, اس کی بیٹی جو ہے وہ بغیر دوپٹے کے, وہ کہے گا بیٹا تم یہ کیسے بیٹھی ہو, صحیح سے بیٹھو, اچھا بھی ٹھیک ہے. اگلے دن وہ آیا پھر ایسی ہے, پھر وہ بولے گا بیٹا یہ تمہیں میں نے کل بھی بولا تھا, تیسرے دن وہ آیا وہ پھر بولے گا, چوتھے دن, پانچویں دن, چھٹے دن, ساتویں, بولے گا دفاع کرو, مرتی ہو تو مرو. بیٹی کا تو کام ہو گیا نا, وہ تو چاری تھی وہ ہو گیا, ابا امیون ہو گئے, ابا نے اس کو, اور ایک مہینے بعد تو ابا بھی اس کو برائی سمجھنا چھوڑ دیں گے, عادی ہو جائیں گے وہ اس کو. یہ انسانی فطرت ہے. یہ سارے تماشے جو ہو رہے ہیں کس لیے ہو رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو ایک ایسی, یعنی ایک طرف سے وہ پنجہ اپنا مہنگائی اور بجلی اور پانی اور یہ اور وہ اور فلاں اور بے روزگاری اور وہ اپنی جگہ ایک, پھر حالات کا جبر وہ اپنی جگہ, پوری اپنی داستانیں الگ, کرپشن کی وجہ سے جو ہم سہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ, سارا تماشا خود ہمیں بےمان بنا کر, اللہ کا باغی بنا کر جو کچھ ہم سے کروایا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ ایک تماشا, ہم خود مجرم بن کر رہنا چاہتے ہیں وہ اپنی جگہ ایک ظلم, اور ساتھ میں اوپر یہ سارا وہ اسلام کے قلعے کے اوپر یہ آنے والے ان کی طرف سے یہ گولے توپ کے, کبھی وہ توہین رسالت کے قانون کے حوالے سے ہو, کبھی وہ ختم نبوت کے حوالے سے ہو, قرآن کے حوالے سے ہو یا اور کسی شے کے حوالے سے ہو. اکابرین کا مذاق اڑانا اب کامن بات ہو گئی, علماء کا مذاق اڑانا کامن بات ہو گئی. جب علماء کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو اب علماء کی بات کون سنے گا بھائی؟ کوئی بھی نہیں سنے گا. جو اس قلعے کے فصیل دار تھے جب ان کی اہمیت ختم ہو گئی, آپ کو اپنے سیکیورٹی گارڈ کے اوپر سے اعتماد ختم ہو گیا, آپ کیا آپ اس کو بھروسہ کریں گے؟ کیسے اس کی بات مانیں گے؟ کیسے اس کی گواہی سن؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. اور یہ ہے وہ اصل مسئلہ, اصل مسئلہ. میں اور آپ اپنی زندگیوں میں مست, ہم میں سے کوئی تیار نہیں ہے اس دین کی خاطر اپنے آپ کو فارغ کرنے کے لیے, اس دین کی خاطر کوئی قربانی دینے کے لیے, اس دین کی خاطر کچھ بھی اپنا لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. کیونکہ ہمارے لیے جو مسائل اس وقت ہیں وہ زیادہ اہم ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے. نیت کا جو بیچ میں بات آئی تھی, تو نیت اگر اچھی ہوگی انشاءاللہ چھوٹے سے چھوٹی ایفرٹ بھی وہ کیا ہو جائے گی, وہ اس کا اجر بڑھ جائے گا. اس سارے معاملے کے اندر اپنے حصے کا قطرہ پانی کا وہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں مثال یاد ہے نا, وہ ڈالنا ہے بھائی مجھے اور آپ کو, بس یہ ہے اصل. اور نیت اگر پوری ہے انشاءاللہ تو اللہ کے ہاں اجر پورا ہے. اسی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں, جو ہو سکتا ہے کر ڈالیں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.